حق اور اہل حق کی پہچان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر. قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ حق وحی کی صورت میں عطا فرمایا ہے. سابقہ جتنی قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا تھا. ان قوموں نے انبیاء رسل کے لائے ہوئے دین کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری کمی بیشی کر لی تھی. اللہ وحدہ لا شریک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث کیا تو ان لوگوں کو اس حق کے قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اسی بات پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے, اس کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانیں گے. اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے پارے کے اندر ہی سورۃ البقرہ کی 91 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان لوگوں سے کہا جائے ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی, قالوا, تو جواب میں کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا, ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی, ویکفرون بما وراءہ, جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے سوا کا وہ انکار کرنے لگے. اب اس کے سوا اللہ کی وحی تھی جس کی ان کو دعوت دی جا رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے بارے میں فرمایا وہو الحق, کو جو اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی صورت میں نازل کیا ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں, وہو الحق, کو اصل میں وہی حق ہے, مصدقا لما معهم, اور یہ حق جو ان کے پاس پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے پارے کے اندر ہی سورۃ البقرہ کی 176 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. سورۃ النساء کی 105 نمبر آیت میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله, یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ اللہ نے جو آپ کو بصیرت دی ہے آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں, ولا تكن للخائنين خصيما, خیانت کرنے والے لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنے. تو سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کو حق قرار دیا. اسی طرح سورہ النساء کی 170 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا, یا ایہا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں. فآمنوا, یہ جو اللہ کے رسول حق لے کر آئے ہیں تم اس پر ایمان لے آؤ. خیر اللہ قل, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس آیت میں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ حق وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا, اور اسی حق پر ایمان لانے کا اللہ حکم دے رہا ہے, اور اس ایمان کو اللہ حق ماننے والوں کے حق میں بہتر قرار دے رہا ہے. ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ مائدہ کی 48 نمبر آیت میں فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہاں فرمایا, ہم نے آپ کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے, جو اس کے سامنے پہلی کتابوں میں سے ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی, جو وحی کی, وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. دسواں مقام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری آیت کریمہ, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے, وہو الحق من ربہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا اسے حق کا. اب یہ ما انزل اللہ جو ہے, جو کچھ بھی اتارا, اس میں قرآن بھی آتا ہے اور حدیث بھی آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے متعلق یہ دو آیتیں اور ذکر کروں. دوسری بات, اس ہستی کا تعین کر دیا نام لے کر جس ہستی پر حق نازل ہوا. اور اگلی بات جو فرمائی, وہ جو اس حق کو مانتے ہیں اہل حق, کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ پاک ان کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے ان کے گناہ اور ان کے حالات کی اصلاح کر دیتا ہے. اس آیت میں ایک تو حق کے نزول کا ذکر ہوا, دوسری بات وہ ہستی جس پر حق اترا اس کا نام لے کر متعین کر دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات, جو اس حق کو ماننے والے لوگ ہیں اللہ حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر کے ان کے حالات کی اصلاح کر دیتا ہے. اب یہ جو 10 آیتیں اللہ کے قرآن کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, ان آیات میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حق اللہ کی وحی کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کا نام ہے. اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل ہوا یا قرآن کے سوا جو آپ کی حدیث اور سنت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے؟ دو آیتیں میں عرض کرتا ہوں. دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے جہاں پر طلاق کے مسئلے بیان کیے وہاں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو, نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت پر جو تمہارے اوپر ہے. انہوں نے کہا کچھ بزرگ گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں اور نیند آ رہی ہے, میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں تو آپ لوگ اگر سو کے چلے جائیں گے تو کیا فائدہ آپ کو اس پروگرام میں آنے کا؟ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دو, کسی کو جاگ آ جائے تو جگہ تبدیل کر لو, دائیں بائیں دو, ساتھ والا بھائی جگا دے. باتیں میری تو سیدھی سادی سی ہیں, ابھی میں نے کئی مثالیں دے کے مسئلے کئی سمجھانے ہیں. آپ لوگ کم از کم جو نا کسی کو نہیں دے ساتھ والا خیال کرے جگائے, ایک تو گھٹنے پکڑ کے نہیں بیٹھو, سہارا ٹیک لے کے نہیں بیٹھو کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے کھانا کھایا ہوا ہے شہری کا, کھانے کے بعد سستی کچھ آ جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا بیدار ہوں. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو تم یاد کرو. آگے فرمایا اور اسے یاد کرو, وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا. اب وہ کیا نازل کیا اس کی آگے اللہ نے خود وضاحت فرمائی, مِنَ الْكِتَابِ والحکمت, کتاب اور حکمت کتنی چیزیں ہیں؟ کتاب اور حکمت, یہ دو چیزیں نازل کی ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 5 پارہ 113 نمبر آیت میں فرمائی, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور جن چیزوں کا آپ کو پتا نہیں تھا وہ بھی اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آپ پر اللہ کا ہمیشہ سے بہت بڑا فضل ہے. یہاں پر بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعین فرمایا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دو چیزیں نازل کی. ان دونوں آیتوں میں ایک تو یہ پتہ چل گیا قرآن بھی اللہ نے نازل کیا اور حکمت بھی اللہ نے نازل کی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکمت کیا چیز ہے؟ کیا یہ حکمت کسی حکیم کی پوریوں اور دوائیوں کا نام ہے بیماریوں کے علاج کا تعین جو ہے اس کا نام ہے, یا حکمت بھی تو شرعی احکامات بیان کرنے والی قرآن کی طرح دوسری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب 22 پارے کا پہلا ہی صفحہ ہے, وہاں پر ارشاد فرمایا واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن, 34 آیت سورۃ احزاب کی. واذکرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے, امہات المومنین کو, تم یاد کرو ما یتلا اس چیز کو جو تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے, کہاں, فی بیوت کننا, تمہارے گھروں کے اندر کیا پڑھا جاتا تھا, من آیات اللہ والحکمہ, ایک اللہ کی آیتیں اور دوسری چیز حکمت. تو یہ آیت قرآن کی 22 پارے سورۃ احزاب کی 34 آیت بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, امت کی ماؤں کے گھروں میں دو چیزیں پڑھی جاتی تھیں, ایک اللہ کی آیات اور دوسری حکمت. تو معلوم ہوا حکمت بھی اسی طرح ہی پڑھی جانے والی چیز ہے جیسے آیات پڑھی جاتی ہے. امام الفقہاء والمحدثین, امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات درج فرمائی ہے کہ آیات اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے, اور حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہی حکمت کا معنی سنت والا امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ اور دوسری کتاب احکام القرآن میں بیان کیا. یہی حکمت کا معنی امام المفسرین محمد بن جریر الطبری نے اپنی تفسیر جامع البیان, جس کو تفسیر طبری کہتے ہیں, اس میں بیان کیا ہے. ابو حیان الاندلسی جو بہت بڑے نحوی اور مفسر امام ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر البحر المحیط اس کے اندر بیان کیا ہے. یہی معنی حکمت کا امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. امام ابن القیم نے اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے اندر بیان کیا ہے. تقریباً جتنے کبار ائمہ مفسرین گزرے ہیں سب نے مختلف مقامات پر اپنی تفسیروں میں حکمت کا معنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے, اور محدثین و مفسرین کے ہاں سنت اور حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس کی دلیل یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام عبداللہ بن وہب المصری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک دفعہ امام مالک سے مسئلہ پوچھا, ہلکا درد تھا تو مسئلہ پوچھا, یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ وضو کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا اور ملنا یہ کیسا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مدینے والوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے. وہ بھی بہت بڑے محدث تھے اور شاگرد تھے امام صاحب کے. کیا جب تھوڑے سے لوگ رہ گئے نا, ہلکا کم ہو گیا, استاد کے ادب کا بھی خیال کیا, اور فرمانے لگے اندہ نافی زالے کا سننا تم، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت موجود، اندانا جی زالے کا سننا سن، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت موجود ہے. امام مالک فرماتے ہیں بتاؤ وہ کیا ہے. تو کہنے لگے مجھے حدیث بیان کی ہے امام لیث بن سعد اور عبداللہ بن لحیہ اور عمر بن حارث نے اور بھی کچھ لوگوں نے، یہ سارے جو ان کے استاد تھے یہ بھی مصری ہیں. اور امام لیث بن سعد جس طرح مدینے میں امام مالک مشہور تھے تو مصر کے اماموں میں امام لیث بن سعد بہت بڑے مشہور محدث فقیہ اور عالم تھے. انہوں نے پھر آگے یزید المعافری سے و عبد الرحمن الحولی سے اور انہوں نے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کی. لگتا یوں ہے کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھ کر مصر ہی چلے گئے تھے کیونکہ مدینے والوں کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا. تو رسول اللہ کا عمل دیکھا تھا تو مصر والوں کو جا کر انہوں نے بیان کیا تو اہل مصر نے اس کو محفوظ کر لیا. مستورد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب وضو کرتے تھے تو اپنے چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ کی جو ہے پاؤں کی انگلیوں کو ملتے اور خلال کرتے تھے. امام مالک نے جب یہ بات سنی، شگرد نے کہا تھا اندرا کی زالے کا سننا تم، ہمارے پاس اس مسئلے کی ایک سنت موجود ہے. امام مالک یہ سنت سن کر فرماتے ہیں ان هذا الحديث حسن، ان اس وقت ابھی یہ حسن کی فقہ جو اصطلاح بن گئی یہ نہیں تھی. اس کے بعد امام ترمذی علیہ الرحمہ نے آ کر تشہیر دی اور ایک اصطلاح بنائی پھر آگے، اور جس طرح ہم اردو میں کہیں یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھی ہے، اس طرح یہ حسن لغتن ہے. تو قرآن یہ حدیث حسن ہے. پھر عبداللہ بن وحب فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ حکم دیا کرتے تھے کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلی میں خلال کرو. پھر انہوں نے عمل آل مدینہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ رسول اللہ کی حدیث و سنت آ گئی. تو جس چیز کو یہاں سنت فرمایا اسی کو یہ حدیث کہا. تو محدثین کے ہاں سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں اس کی بہت مثالیں ہیں. چونکہ یہ عنوان نہیں ہے میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ سنت اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے عمل اور آپ کی تقریر کو اصطلاحی طور پر سنت اور حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور آپ پر حدیث اور سنت جس کو حکمت کہا یہ نازل کی، اور انہی دونوں کو بما نزل علی محمد جو ہے فرمایا وہو الحق کو میرے رب سے، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو قرآن کی ان آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حق اللہ کی وحی کا نام ہے. اور وحی کتنی چیزیں؟ دو، قرآن اور حدیث. تو جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دولت ہے وہ عالم حق ہے. اور کائنات میں واحد اہل الحدیث ایسے جن کا عقیدہ ہو یا عمل ہو، بطور دلیل دو ہی چیزیں ان کے ہاں مانی جاتی ہیں اصلا، ایک قرآن اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث. لوگوں کے اقوال، آراء، آئمہ کے اقوال ان کے ہاں دین نہیں ہے. اور یہ نقطہ نظر، یہ منہج آئمہ حدیث جتنے پیچھے گزرے ہیں سب کا یہی ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ لو، کچھ لوگ اہل حدیث کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث لکھتا ہو، حدیث پڑھتا ہو، حدیث سنتا ہو، حدیث جانتا ہو. تو ان کے تو وہ ریڑیوں پر سودا بیچنے والے منڈی میں بیٹھے حضرات جن کو حدیث آتی نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. تو جب کہتے ہیں اہل حدیث تو محدثین کو کہتے ہیں. یاد رکھو اہل حدیث جو لفظ ہے نا، اس کا اطلاق دو گروہوں پر ہوتا ہے. ایک تو یہی معنی کہ حدیث لکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث سننے والے، یہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، خواہ وہ عقیدتاً گمراہی کیوں نہ ہو. اہل بدعت بھی تو کتنے سے جو حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے. ایک اہل حدیث کا لفظ صحیح عقیدے اور منج والے لوگوں پر بولا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ائمہ حدیث و فقہا، محدثین جو ہیں، ان کا منج، ان کا بیان کردہ کتاب و سنت والا عقیدہ اور وہ راہ اپنائی وہ اہل حدیث ہے. اور ہم الحمدللہ اس صحیح عقیدے اور منج والے اہل حدیث ہیں. دلیل میں عرض کرتا ہوں، یہ میں ایک کتاب لایا ہوں کیونکہ یہ عنوان ہیں بڑے وسیع قسم کے، تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور میری طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی میں تفصیلی بات کروں. امام ابو داؤد کا تو آپ نے نام سنا، جن کی سنن ابی داؤد ہے، ان کے بیٹے ہیں ابو بکر عبداللہ بن ابی داؤد، بڑے یہ بھی مشہور محدث. انہوں نے عقیدے پر 40 اشعار کی صورت میں ایک رسالہ مرتب کیا. 40 شعر ہیں اس رسالے میں جو اہل حدیث کا عقیدہ بتاتے ہیں. مطلب یہ 38 نمبر شعر اس میں ہے، بدا ان کا آراء الرجال وقولہم، بدا ان کا آراء الرجال وقولہم فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکا و اشرا. کہتے ہیں ودا ان کا آراء الرجال، لوگوں کی آراء، و قولہم اور ان کا قول اور ان کی بات، دا چھوڑ دیجئے، فقول رسول اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول اور ارشاد ہے، اذکا وہ ان سب لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ و اشرا ہو اور زیادہ شرح صدر کرنے والا ہے. مومن کے سینے کو ٹھنڈ اس وقت ہی پہنچتی ہے جب اس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہو. تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آراء اور ان کے اقوال چھوڑ دو، اللہ کے رسول کا قول، ارشاد اور حدیث جو ہے وہ سب لوگوں کے اقوال سے زیادہ پاکیزہ اور سینے کو کھولنے والی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، ولا تقو من قوم تلہو بدینہم فتطعن فی اہل الحدیث و تقلہو. ولا تقو من قوم، ایسی قوم میں سے مت ہو جاؤ، تلہو بدینہم، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا. اور کھیل کود ہے کیا ان کا؟ فتت آنا فی اہل الحدیث، ان کا کھیل کود یہی ہے، وہ حق کے لبادے میں باطل کی ترویج کرنے والے لوگوں کا. امام ابن ابی داؤد فرماتے ہیں کام یہ ہے، فتت آنا فی اہل الحدیث سے وتقدہ، وہ اہل حدیثوں کے بارے میں تان تشریح، زبان درازی اور جرا قدا کرتے ہیں. اذا ما تقت دہر یا صاحبہ ذہی، اے دوست جب تو نے زندگی بھر کی عقیدہ بنا لیا کہ چلو نے سارا عقیدہ ایمان بیان کیے، فانت علی خیر ثبیت و تصبح، تو خیر کے اوپر ہی شب و روز گزارے گا. کہتے ہیں ھذا قولی و قول ابی، یہ جو بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لینی ہے، لوگوں کی آراء چھوڑنی ہے، ایسے رشتوں پر کام نہیں کرنا. ہاذا قولی و قول ابی, یہ میری بھی بات ہے اور میرے باپ ابو داؤد کی بھی یہی بات ہے. و قول احمد ابن حنبل, اور امام احمد ابن حنبل کی بھی یہی بات ہے. و قول من ادرکنا من اہل العلم, جتنے علم والے لوگوں کو ہم نے پایا ان کی بھی یہی بات ہے. ومن لم ندرک ممن بلغنا عنہ, اور جن لوگوں کو ہم نے نہیں پایا اور ان کے واسطے سے ہمیں باتیں پہنچی ہے ان کا بھی یہی قول ہے. فمن قال غیر ھذا, جو بندہ اس کے سوا کوئی اور بات کہتا ہے, فقد کذب, وہ جھوٹ بولتا, جھوٹا سمجھ سکتے گا. امام ابن ابی داؤد نے اس بات کی توجیہ کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اس کو لینا چاہیے اور لوگوں کی آراء اور اقوال ترک کر دینے چاہیے. یہی اہل حدیث کا عقیدہ اور منج ہے, یہی ابن ابی داؤد کا عقیدہ ہے, یہی امام ابو داؤد کا عقیدہ ہے, یہی احمد ابن حنبل کا عقیدہ ہے, یہی تمام علماء محدثین کا عقیدہ ہے. اور جو شخص اس کے سوا عقیدہ اور منج رکھتا ہے, امام ابن ابی داؤد فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک اور بات عرض کرتا ہوں, عقیدے کی کتابوں میں شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت, اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی شرح, یہاں بھی کئی لوگوں نے لفظ اہل سنت والجماعت پر قبضہ جمایا ہوا ہے, سمجھتے ہیں جہاں یہ لفظ آ جائے مراد ہم ہیں, حالانکہ محدثین انہیں اہل بدع کہتے ہیں, اہل سنہ والجماعت نہیں کہتے. یہ کتاب کا جو نام ہے نا شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت, یہ امام ہبات اللہ الطبری بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اہل حدیث لفظ, اس کی مراد اور مطلب بیان کیا کہ اہل سنہ سے مراد اہل الحدیث ہیں اور اہل حدیث کون ہیں. صفحہ 118 پر کہتے ہیں, ایک شعر لکھا ہے امام ابو ذرا الرازی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے محدث گزرے, ان کی مجلس میں یہ شعر کہے گئے اور انہوں نے اس کو بہت اچھا قرار دیا. دین النبی محمد اخباروہ, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اخباروہ, آپ کی حدیثیں ہیں. اخبار خبر بمانا حدیثت ہے. نعم المطیعت للفتیٰ آثارہ, نوجوان طالب علم کی بہترین سواری وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. لا تعدلن عن الحدیث و اہلہ, حدیث اور اہل حدیث سے عدولی اختیار نہ کر, اس سے لہذا نہ ہو. کیوں؟ فالرأی لیل والحدیث نہارہ, رائے تو تاریخی اور اندھیرا ہے اور نبی پاک کی حدیث تو یہ دن روشنی اور سویرا ہے. کی آراء اور اقوال یہ دین حق نہیں ہے. حق وہی کا نام ہے اور وہی قرآن اور حدیث کے اندر ہے. بہت سارے ایسے طبقات ہیں جنہوں نے حق کو بعض گروہوں کے اندر منحصر کر دیا, جس طرح مثلا چار مشہور جو یہاں پر فقہی مکاتب فکر سمجھے جاتے, لوگوں نے بعض میں, سب نے نہیں, یہاں پائے جانے والے اکثر نے, منحص العموم پوری دنیا کے اعتبار سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا, انہوں نے جس فقہ کو, جس امام کی آراء اور اقوال کو اپنا لیا وہی حق ہے, اس کے سوا سب باطل ہے. ایسے لوگ حقیقتاً اہل سنہ والجماعت نہیں ہیں, بلکہ اہل سنت والجماعت سے خارج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے الکنز المدفون فی الفلک المشہول, صفحہ 149 ہے. یہ کہتے ہیں والذی یجب ان یقال کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں یہ بات واجبی اور ضروری ہے. یوں کہا جائے کل من انتسب الی امام، ہر وہ بندہ جس نے کسی امام کی طرف نسبت قائم کی. کون سا امام؟ غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، نبی پاک کے علاوہ کسی امام کی طرف اگر کسی شخص نے نسبت کر لی. جو والی علی ذالک و یعادی علیہ، اور وہ اسی امام کے ساتھ نسبت لگا کر دوستی بھی اسی پر رکھتا ہے اور دشمنی بھی اسی پر. یوں سمجھو کہ انبیاء سمجھتا ہے میرا دوست وہی ہے جو انبیاء ہو، میرا دشمن وہ ہے جو غیر انبیاء ہو. شافی ہو کر کے میرا دوست وہ ہے جو شافی ہے، جو غیر شافی ہے وہ میرا دشمن ہے. تو کسی امام کا تعین کر کے رسول اللہ کے سوا دوستی اور دشمنی اسی پر بنا لے. مبتدع خارج عن السنة والجماعة، وہ بدعتی ہے اور سنت والجماعت سے خارج ہے. سواء کان فی الاصول او الفروع، خواہ وہ نسبت عقیدے میں ہو یا فقہ کے اندر ہو. کیونکہ لوگوں نے فقہ کا امام اور بنایا ہے، عقیدے کا اور بنایا ہے. انہیں جس امام کی فقہ پسند ہے اس کا عقیدہ پسند نہیں ہے، جس کا عقیدہ پسند ہے اس کی فقہ پسند نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھنا ہو تو وہ المحنت المفنت جو ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ماتریدی ہیں اور اشعری ہیں. عقیدے میں ابو منصور ماتریدی کو لوگوں نے عقیدے میں امام بنایا، ابو الحسن اشعری کو عقیدے میں امام بنایا. یہی بات جال حق میں مفتی احمد یار خان گجراتی نے شروع میں لکھی ہے، اور فقہ میں امام ابو نفا کو امام بنایا. اب ان کو عقیدے میں امام ابو نفا امام پسند نہیں ہے، فقہ میں وہ امام ہے اور عقیدے میں ماتریدی اور اشعری کو امام بنا لیا. اور تصوف میں یہ دونوں ہی پسند نہیں ہے، تصوف میں امام چار اور بنا لیے، یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی. وہ عقیدے میں الگ الگ امام بنائے. جو حق والے لوگ ہیں ان کا عقیدے میں بھی ایک امام ہے، فقہ میں بھی ایک امام ہے، زہد تقوی میں بھی ایک امام ہے، اور سیاست و خلافت و امارت میں بھی ایک ہی امام ہے. وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے عقیدہ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے اپنے فقہی مسائل اخذ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے اپنے زہد تقوی جس کو لوگ آج کل تصوف کہتے ہیں، ان کے تصوف ہے، ہمارے یہاں زہد ہے، جس طرح جس کی کتابوں میں کتاب الزہد باقاعدہ. تو یہ تقوی پرہیزگاری کے احکام بھی لیے، اس میں بھی امام مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی ہم سب علماء فقہا کا احترام کرتے ہیں، لیکن واجب الاطاعت واجب الاتباع بغیر کسی شرط کے صرف اور صرف اللہ کی مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حق نازل کیا. بما نزل علی محمد فرمایا، یہ نہیں کہا بما نزل علی ابی حنیفہ، یہ نہیں کہا بما نزل علی الشافعی، بما نزل علی احمد، بما نزل علی مالک، یوں نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ بما نزل علی محمد وهو الحق بربه، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اس پر میں دو حدیثیں عرض کرتا ہوں، پھر میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے، یہ بہت مفصل حدیث ہے، بہت کتابوں میں موجود ہے. اس حدیث کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، خطیب بغدادی میں، تقیب العلم میں، امام مزی نے، تہذیب الکمال میں، اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم میں، اور امام داروی نے اپنی مسند میں، حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، اور علامہ دولابی حنفی نے اپنی کتاب القنا میں، اور اسی طرح بحشل نے اپنی تاریخ واسط کے اندر، زہدی نے سیر میں اور تاریخ اسلام میں، اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کی چوتھی جلد میں حدیث نقل کی. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، نبی کی جو بات میں لکھتا میرا ارادہ کیا ہوتا اس کو میں حفظ کر لوں. فنہتنی قریشن, قریشیوں نے مجھے منع کیا, ایسے نہ کیا کرو. کہنے لگے انا کتب کل شیء تسمع بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ بشر یتکلم فی الخصب الرجاء. تو نبی کی جو بات سنتا لکھ لیتا ہے. نبی پاک تو انسان, نبی پاک تو بشر ہیں, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے نبی پاک تو بشر ہیں, غصے میں بھی بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں. فام سب تو ان کتاب وذکر تو ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق. فرمایا اکتب, عبداللہ لکھ, فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما خرج منی, دوسرے حدیث میں زبان کی طرح اشارہ کر کے فرمایا ما خرج منی الا حق, مجھ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, جو کچھ میں نے دین کے احکام تمہیں دیے اور میری زبان سے نکلے وہ کیا ہے, حق. اس کے مد مقابل بھی تھوڑی سی مثال ملاحظہ کر لو. امام ترمذی نے اپنی علل کبیر کے اندر جلدوں میں 966 صفحے پر یہ بات سمجھے صحیح قول نقل کی ہے, اور بھی کتابوں میں ہے. محمود بن خیلان سے امام ترمذی نقل کرتے ہیں, وہ عبد الرحمن ابن یزید المقری سے, یہ دونوں سکا محدث ہیں. ابن مقری کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ کو کہتے ہوئے سنا, کیا عامت ما احدثکم به خطا, کہ بالعموم جو کچھ میں تمہیں بیان کرتا ہوں خطا, وہ کیا ہوتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں نا عام طور پہ وہ خطا ہوتا ہے, غلطی ہے اس میں. اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں, ما خرج منی الا حق. معلوم ہوا کہ غیر نبی سے خطائیں بیان کرنے میں ہوتی ہیں, ہمارے نبی کے بیان میں خطا نہیں, نبی کا بیان حق ہوتا ہے. اس لیے جو خود اقرار کرتے ہیں کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ خطا ہے, تو اس کو دین تو نہیں بنایا جائے گا, دین اس کو بنایا جائے گا جس کا یہ دعویٰ ہو میری زبان سے جو بھی نکلا وہ حق ہے, اور یہ دعویٰ سوائے نبی پاک کے اور کوئی کر نہیں سکتا. دوسری دلیل یہ, خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. مختصر یہ کہ ایک کافر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا کیا, پھر آپ سودا کر کے جلدی جلدی آگے گھر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ میں اس کی قیمت لا کر اس کو ادا کروں. اس کو راستے میں اور بھی لوگ ملتے گئے, ریٹ لگتا رہا, تو مہنگے داموں اس نے کسی کو بیچ دیا. ایک دفعہ ہلکی سی آواز میں کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے لینا ہے تو لے لو ورنہ میں بیچنے لگا ہوں, تو ساتھ ہی کسی اور کو سودا بیچ دیا, گھوڑا فروخت کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کو کہا بھائی میں نے تیرے سے سودا کیا تھا, یہ پیسے پکڑو اور جانور مجھے دو. وہ کہنے لگا آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں تھا. اتنے میں مسلمان جو بھی آتے تھے بات سنتے تھے, تو حدیث میں ہے وہ کہنے لگا ہلوما شہیدہ, گواہ لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز کے سوا سودے کے وہ تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. کہتا ہلوما شہیدہ, گواہ لے آؤ. حدیث کے لفظ ہے کہ جو شخص بھی مسلمانوں میں سے آتا تھا, من جاء من المسلمین, مسلمانوں میں سے جو بھی آتا, قال للعربی, اس جیسی سے کہتا. اب یہاں مسلمین سے مراد تو زیادہ ہی ہے نا, جو صحابی بھی آتا وہ آ کر کیا کہتا, ویلا کا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقل لیقول الا حقا, چلو تیرے لیے تباہی بربادی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کچھ نہیں کہتے, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سودا ضرور کیا ہے. پھر خود سے وہ کہتا گواہ لاؤ. خزیمہ بن ثابت انصاری فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیے. آپ نے فرمایا خزیمہ کیسے گواہی دیتا ہے, تو موجود نہیں تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ کی تصدیق پر میں گواہی دیتا ہوں. اور دوسری حدیث میں یہ ہے ابن سعد کی طبقات میں 380 صفحے پر چوتھی جلد میں کہنے لگے اعلم انک لا تقول الا حقا, میں جانتا ہوں آپ حق کے سوا کچھ نہیں کہتے, اور ایک طبقات ابن صاحب نے ایک اور سنت سے یہ روایت آئی, اس میں یہ کہتے ہیں قد ارختو انک لم تکذب, مجھے یقین ہے آپ سچی بات کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے, تو جو بھی آپ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا خزیمہ آئندہ جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو اکیلا دے دے گا, تیری اکیلے کی گواہی دو بندوں کے قائم مقام ہوگی. امام خطابی نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے, ایک تو گواہی دینے کی وجہ سے اور ایک پیغمبر کی تصدیق جو ہے اس کو بھی گواہی کے قائم مقام بنا دیا. تو پیغمبر کی ایسے وقت میں تصدیق کی جا کوئی گواہ نہیں تھا. یہ دو حدیثیں میں نے اس لیے عرض کی, دونوں حدیثوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ بھی اور آپ کا بھی یہ موقف تھا کہ آپ کی زبان سے جو بات صادر ہوتی تھی, دین کا جو مسئلہ بتاتے تھے وہ حق تھا. اب جو لوگ اس سے ہٹ کر اپنے اماموں کی آراء کو حق سمجھے بیٹھے, ان کے سامنے نبی پاک کی جتنی بھی واضح حدیث آ جائے نا, وہ اس بات کی طرف نہیں جاتے. بس میں یہ معلوم ہے وقت ہو رہا ہے آپ کا, صرف دو مثالیں دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ملا علی قاری حنفی کی کتاب ہے مرقات المفاتی, یہ مشکات شریف کی شرح ہے. میں صرف انتہائی اختصار سے دو مثالیں اس میں شرح کر کے بات ختم کروں. آپ نے سنا ہے کہ جس وقت نکاح کا موقع ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر حق مار باندھا جاتا ہے. عرف عام میں ہمارے یہاں مشہور ہے جب نکاح ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی شرعی حق مار باندھ, کتنا جی 32 روپے, کہتے ہیں یہ شرعی حق مار ہے یہ باندھ. اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے, حق مار کی مقدار نہ کم کوئی متعین ہے نہ کوئی زیادہ متعین ہے, جتنی بندے کی وسعت میں ہے دے سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث اور بھی کتابوں میں ہے. آپ کی مجلس میں ایک طرح بی بی آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبا کرتی ہوں, یہ اللہ نے آپ کو خصوصیت بخشی قرآن میں یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال آپ نے نگاہ مبارک اوپر اٹھائی تو نیچے کر لی. اس بی بی نے سمجھا اب آپ کو میری عادت نہیں, پیچھے ہو گئی. ایک صحابی تھے وہ اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ زبج نہیں ہے علم تک اللہ کافی حاجت, اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں. فرما حل عمدہ کا من شعین تو اس سے کو ہاں, تیرے پاس مار دینے کو کچھ ہے؟ وہ کہے گا ماں ان کی اللہ اظہاری آزا, یہ چادر میں نے باندھی ہے تہبند, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا پلتا میں اس بولو خاتم من حدیث, جاؤ جا کر گھر تلاش کرو, اگر جو تمہیں لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ لے آؤ. تو فلتما تھا فلم یہ صرف شہی ان, وہ گیا تلاش کیا اس کو کچھ بھی نہ ملا. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا حل ما آقا من القرآن شہی ان, کیا تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں سورت و قضا و سورت و قضا, فلانی فلانی سورت مجھے آتی ہے. فرمایا کہ زبد تو کہا بما ما آقا من القرآن, تجھے جو قرآن یاد ہے نا اس کے عوض میں یہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حق مار کی جو کم از کم مقدار کا تعین بھی کوئی نہیں, اور قرآن پاک میں تو کنتار بہت بڑا سونے کا خزانہ ڈھیر بھی کو دینا چاہے تو روکا نہیں ہے. اب اہل حدیث کا حدیث کی روح سے یہ نقطۂ نظر ہے کہ مہر نہ کم متعین ہے نہ زیادہ, اور ہمارے لوگوں نے کیا کہا 10 درہم سے کم مار نہیں. وہ پرانے زمانے کا کوئی انہوں نے 10 درہم کی قیمت 25 روپے نکالی, وہی عوامی نبیاسوں میں خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بس 25 روپے شرعی اکمار ہے, ان کے امار کی قیمت کا مقدار متعین ہے. اب ملا علی قاری نے یہ 356 صفحہ چھٹی جلد مرقات کی, یہاں پر امام منیفہ کا اور ان کے شاگردوں کا مسئلہ یہ بیان کیا اقلہ 10 دراہم, ان کے بھی کم از کم 10 دراہم 10 درہم مار ہے. وہ مذہب الجمہور وہ صحیح, جمہور کا مذہب اور یہی بات بھی صحیح ہے, لحاظ الحدیث صحیح سری, اس صحیح اور سری بڑی واضح حدیث کے مطابق جمہور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ اس کی کوئی مقدار متعین, پتا بھی ہے کہ حدیث بھی صحیح ہے, حدیث بھی صحیح اور واضح, اور محدثین جو کہتے ہیں اس کے مطابق ہے, لیکن اتنا واضح حدیث کا علم ہونے کے باوجود وہ دس درم سے کم عمر میں وہ فتویٰ دینے سے مرتے نہیں ہے, کیونکہ ان کے امام کا قول ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو حدیث اہل حدیث اپناتے ہیں, اہل حدیث نے حدیث کو بنیاد بنایا, غیر اہل حدیث نے اپنے امام کو بنیاد بنایا, اور اس کے ہوتے ہوئے دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. جو حق سے پھرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جس کو متعین امام بنا لیا اس کی رائے کو دین سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں. انور شاہ کشمیری نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی فیض الباری کے اندر, کہتے ہیں من زعم ان الدین کلہ فی الفقہ فلیس وراء شیء فقد حاد عن الصواب. جو بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے نا دین سارے کے سارا فقہ میں, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, تو کہتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. دوسری مثال اسی کے اندر ہے, عبارت میں کرتا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. شرف سننا کہ ایک حدیث لائے صاحب مشکات, ایک دفعہ فتن نخل مکے اور طائف کے درمیان بازی تھی, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ جنگ میں جہاد و قتال میں مصروف تھے. زہر کی نماز کا وقت ہو گیا, جب زہر کی نماز کا ٹائم ہوا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دو گروہ بنائے, ایک گروہ کو دشمن سے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور دوسرے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. آپ نے اس گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا. پھر یہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے, جو وہاں کھڑے تھے وہ واپس آئے, انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے ان کو بھی دو رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کل کتنی رکعت پڑھی, چار. کتنے سلاموں سے؟ دو. یعنی درمیان میں سلام پھیرا, دو رکعت پڑھا کے پھر لے دو سر, آخر میں سلام پھیر کے اکٹھی چار نہیں پڑھی. اور پیچھے جو گروہ تھے دونوں نے دو دو رکعت نماز پڑھی. اب یہاں پر آناب کے لیے بڑی پریشانی کا مسئلہ بن گیا. ان کے نزدیک امام اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی پیچھے فرضی نہیں پڑھ سکتا. یہ قدوری ضلعے کا ہدایت کا ہر فقہ کی کتاب میں ملے گا. آج کل جو تراوی پڑھا رہا ہے امام تو پیچھے فرض پڑھنے کے قائل نہیں ہے. امام تراوی پڑھا رہا پیچھے تو بندہ آ گیا ابھی فرض پڑھنے شاہ کے. ہم تو کہتے ہیں نا مفتی ساتھ مل گیا جماعت کے, امام دو پر سلام پھیرے گا, مقیم ہے تو اس کے دو پوری کر لے, مسافر ہے تو ساتھ ہی سلام پھیر دے گا, کیونکہ نفل پڑھانے والے کے پیچھے فرض پڑھانے والے کی ہو جاتی ہے. اب ان کی حامی ہوتی ہے. اصل یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی پہلے دو رکھتے ہیں پھر بعد میں دو رکھتے ہیں. پہلے جو آپ نے پڑھائی آپ کا فرض بھی ادا ہو گیا, پچھلوں کا فرض بھی ادا ہو گیا. دوسری جو دو رکعت پڑھائی فرض تو ادا ہو چکا تھا, تو آپ کے حق میں وہ کیا تھی؟ نفل, اور پچھلوں کے فرض سے حدیث سے تو واضح ہو گیا نفل کی بندہ امام پڑھائے تو مقتدی فرض پڑھ سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ولا اشکال فی ظاہر الحدیث علی مقتضی مذہب الشافعی. امام شافی کے مذہب کی روح سے حدیث کے ظاہر معنی میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. فإنه محمول على حالة القصر, کیونکہ یہ تو حالت قصر کے اوپر معمول ہے. مقیم ہوتے تو چار پڑھتے نا, جب دو پڑھی تو آپ مسافر سے قصر نماز آپ نے کی. تو اس صورت میں کہتا ہے وقد صلى بالطائفة الثانية نفلا, دوسرے گروہ کو جو آپ نے نماز پڑھائی تھی وہ کیا تھی؟ نفلا, وہ نفلی تھی. ولا قواعد مذهبنا مشکل جدا, ہمارے مذہب کے قاعدے ضابطے کی روح سے یہ تو انتہائی مشکل چیز ہے. اس لیے کہتا ہے اگر اس کو سفر پر معمول کرے کہ آپ مسافر تھے تو پھر لازم آتا ہے نفل پڑھانے والے کے پیچھے فرض بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ ہوا غیر و سید نندہ. کہتے امام نفل پڑھائے مقتدی فرض پڑھے, وہ ہوا غیر و سید نندہ, ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. اور کہتے کہ اس کو ہم جو نا وہ اقامت کی صورت پر بھی معمول نہیں کر سکتے. کیوں؟ مقیم ہوتے تو کتنی پڑھ کے سلام پھیرنا تھا؟ چار. آپ نے دو پڑھ کے سلام پھیر دیا. کہتے حدیث کے لفظ اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ مقیم نہیں تھے مسافر تھے. تو مقیم مانے تو بات درست نہیں بنتی. حدیث میں چار پڑھ کے سلام پھیرنے کا ذکر نہیں, دو پڑھ کے سلام پھیرنے کا ذکر ہے. اگر مسافر مان لیں تو پھر یہ مصیبت پڑ جاتی ہے کہ آپ نفل پڑھا رہے پچھلے فرض پڑھ رہے بابا غیر حسین نہ کر, یہ صورت ہماری صحیح نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی صورت مقلد کے نزدیک رائے پر چلنے والے کے نزدیک صحیح نہیں ہے, جبکہ اہل حدیث جو دین حق کو ماننے والے ہیں اس کے بھی رسول اللہ کی عمل کی یا آپ کے قول کی جو بھی صورت بنے گی امت کے حق میں وہ ساری کی ساری صحیح ہوگی, کیونکہ اللہ کے نبی پر اللہ نے حق اور دین نازل کیا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, واضح پتہ ہوتا ہے لوگوں کے ہی لوگوں کو کہ حدیث کا مسئلہ یہ ہے پھر بھی نہیں مانتے. مثلا عورتیں نماز جب پڑھتی ہیں کہاں ہاتھ باندھتی ہیں, اور ہمارے مرد کہاں باندھتے ہیں, اون کے ناف کے نیچے. اب دلیلیں بہت ایسی, ایک کتاب چھپی امام احمد رضا اور علم حدیث, وہ کہتا ہے عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی دلیل کیا ہے, کہتا دلیل یہ ہے وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز پڑھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا, یہ عورت کی دلیل ہے. یہ امام احمد رضا علم حدیث تین جلدوں میں کتاب چھپی, اس میں لکھا بھائی اگر عورت کے حق میں دلیل ہے تو مرد کے لیے تو بلا دلیل ہے نا, تو مرد کے لیے رسول اللہ کا عمل دلیل نہیں مان رہا, وہ عورتوں کے لیے بنایا گیا تھا, اس لیے کہ اس کی عقل پر یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ بس جو میرے امام کا قول ہے اس کے مطابق قرآن اور حدیث کو ڈال لیں. جامعہ اشرفیہ لاہور سے کتاب چھپی حساس الاصاغر قصص الاقابر لحساس الاصاغر, اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دار العلوم میں جب حدیث پڑھائی جاتی تو یوں لگتا تھا کہ حدیث یہاں آ کر حنفی ہو جاتی ہے, کیوں طریقہ یہ ہے کہ حدیث کو بھی حنفی بنانے کی کوشش ہے, اس لیے مشکات حنفی تو انہوں نے چھاپ لی ہے, بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا مشکات حنفی تھا زجاجت المصابی عامی مشکات الحنفی, تو وہ حدیث کو بھی حنفی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں فکر ہے کہیں کل کو قرآن بھی کوئی حنفی نہ نکالے, اس لیے اہل حق جو ہیں ان کے نزدیک حق وہی کا نام ہے, اور وہی نام ہے کتاب و سنت کا, اور الحمدللہ یہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے. باقی لوگ جس قدر بھی ہیں وہ آراء کی پیروی کرنے والے اور امتیوں کے اقوال کو دین بنانے والے ہیں, ہمارے نزدیک دین اللہ کی وہی کا نام ہے. کہتے ہیں دوسرے مسلک کے لوگ ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ سارے مسلک کے لوگ مقلدین ہیں, لیکن اہل حدیث مقلد نہیں, اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. بھائیو مقلد کہتے کس کو ہیں, علماء نے تو مقلد کی مثال ڈنگر اور جانور سے دی ہے, یہ جامع و بیان علم ہے, جیسے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر جدھر مرضی اس کو کھینچ کے لے جاتے, مقلد نے امام کا پٹا ڈالا تھا گلے میں جدھر کھینچے لے جائے, اہل حدیث تو ہیں انسان اور اصلی انسان ہے اللہ کے فضل سے, اس لیے یہ مقلد نہیں ہے, یہ قرآن اور سنت ماننے والے ہیں. تقلید غیر نبی کو بلا دلیل مان لینے کا نام ہے, اس لیے وہ مقلد ہیں بنتے رہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم ہیں متبع اور مطیع رسول اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے. کہا جاتا ہے اہل حدیث ایک یا دو صدیوں کی پیداوار ہے, اہل حدیث اس وقت سے جب سے حدیث ہے, میں نے اس درمیان میں کہا بھی موضوع بڑا لمبا ہے, میں نے امام ابو داؤد کے بیٹے کی کتاب سے حوالہ دیا, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اہل الرائے جو ہیں اہل حدیثوں میں کام کرتے ہیں, تو اگر اہل حدیث کل کی پیداوار ہے تو ابو داؤد کے زمانے میں اہل حدیث کہاں سے آ گئے. بریلیوں کی کتاب دیکھنی ہو تو ان کے سیال قرآن سے چھپی ہے اصول الفقہ محمد انور مغالوی کی, اس نے لکھا مدینہ طیبہ میں اہل حدیث کا مدرسہ امام سعید بن مسیب کی زیر نگرانی چلتا تھا, تو سعید بن مسیب تو تابعی سے بہت بڑے, تو انگریز کا تو وہ زمانہ نہیں تھا. دیوبندی علماء کتاب دیکھنی ہو احسن الفتاوی, یہ جو مفتی رشید احمد لدھیانوی فوت ہو گئے رشید ٹرسٹ جن کے نام پر ہے, اس نے اس میں لکھا ہے دوسری صدی ہجری میں مختلف مسائل کے پیش نظر جب مختلف مسلمانوں کے پانچ گروہ بن گئے, حنفی شافعی مالکی حنبلی اور اہل حدیث. اہل علماء کی کوئی سند آج سے یہ تو بس میرا گلا ٹھیک نہیں تو میں نے پہلے یہاں بیان کی ہوئی ہے, تو پتہ نہیں یہ اہل حق کا یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے, آج وہی کر سکتا ہے جس کو آپ کی منظوری مل جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری کا مسئلہ نہیں, یہ اس کو ہی توفیق ملتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے, کیونکہ حج اللہ کے لیے ولی اللہ علی الناس حج البیت, یہ نہیں کہا ولی الرسول علی الناس حج البیت, نہیں فرمایا اللہ کے لیے حج دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے. یا بخاری رحمہ اللہ کی کتاب عبد المفرد میں یہ روایت ہے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن عبد العزیز کا پاؤں چال ہو گیا, انہیں آپ نے پوچھا کیا کروں تو انہوں نے کہا آپ اس سے مدد مانگیں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے. یہ نہ عمر کی بات ہے نہ عمر عبدالعزیز کی بات ہے. اصل وہ روایت میں عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سوج گیا تو کسی نے کہا جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کا ذکر کرو, لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے. اس میں ابو اسحاق السبی مدلس بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں, اختلاط اور تدریس کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہے. مسند ابن ابی شہبہ میں روایت ہے حضرت عمر کے دور میں کہاں پڑ گئے, کوئی صحابی آپ کے روزہ مبارک پڑ گیا, ندا لگائی استقل امت, بعض اس کا نام بلال بن عرف تھا. وہ بعض روایتوں میں جو بلال بن عرف کہہ رہے ہو نا, وہ سیف جو صاحب الفتو ہے راوی سیف بن عمر الزبی کذاب راوی کی روایت ہے. یہ آپ نظام اقتدار نکال کر اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اگر نظائی یار سنا درست نہیں تو نماز ایوہ النبیوں کے الفاظ قیامت تک دہرائے جائیں گے. جیسے یہ قیامت تک دہرائے جائیں گے نا, قل یا ایھا الکافرون بھی قیامت تک ہی پڑھا جائے گا. غور کر لینا اس نقطے پر. قرآن مجید کے آخر میں جو ختم ہے قرآن کی دعا ہے, کیا یہ ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے. آپ نے علامہ شریف کی کتاب سے ان کا یہ قول پیش کیا ہے, لیکن علامہ چوکی تو خود انفی پہ کہیں نہیں انہوں نے کہا میں انفی ہوں. اگر آپ ان کا کوئی حوالہ لائیں تو پیش کرو. رسول خدا نے فرمایا فتنے مشرق سے نکلیں گے, ایک حدیث میں ہے کہ عراق سے دیکھا جائے تو خارش یا موتلا جنگ جمل انفیت اس کا عراق سے نکلے ہیں لا شک کا. اس کے علاوہ آخری ابن حضرت فتح الباری نے خطابی کا قول نقل کیا, مدینہ کا مشرقی علاقہ عراق ہے, لیکن اگر نقشہ ہم دیکھتے ہیں تو مدینہ کے مشرق میں ریاض الجنہ ہے, عراق شمال میں. بات غلط ہے, ریاض الجنہ بھی مشرق میں ہے, لیکن صحابی نے تقریر کی ہے. اب مسجد نبی میں یا خطبہ دیتے ہیں تو کھڑے ہو کر دیکھتے تو اسی جانب بھی جو ہے نا وہ عراق کا خطہ پڑتے ہیں. صحابی خود کہتے ہیں رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام بیدہ الی العراق. صحابی کی تقریر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی مسلم احمد میں. اس کی تفصیلی بات ساری روایتوں کی میری کتاب آپ کے مسائل میں. یہ کہ اعتراض کیا لبی اس نبی کو بڑے بھائی کہتے ہیں کیوں؟ کوئی نہیں کہتا. اصل میں زبان اور بیان کا فرق ہوتا ہے. آج اردو زبان بہت ترقی کر رہی ہے, پرانے زمانے کی اردو بہت ماچھی اردو کہہ لو جس کو, اس کے کئی الفاظ آج کی لغت میں دیکھو تو مفہوم بدل جاتا ہے. وہ شاہ اسماعیل نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی, یہ اس کو عام بھائیوں کی طرح دیکھ لیتے ہیں. قرآن نے جتنے بھی نبی بھیجے نا ان کو قوم کا بھائی کہا ہے. آدل صالح علیہ السلام کو اور پیغمبروں کو, وہ اپنی قوموں کے بھائی ہیں. تو اب صالح علیہ السلام تو اپنی قوم کے بھائی ہیں, تو پیغمبر تو سب سے بڑا ہی ہوتا ہے قوم میں. سمجھانا یہ مقصود ہے, جو بڑا ہوتا ہے اس کا ادب ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے. وہ تو احترام بتا رہے ہیں, یہ اس کو اپنے جیسے نکمے بھائی جیسا سمجھ کے نا معنی غلط کر لیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. انبیاء قوموں کے بھائی شمار ہوئے. قرآن میں سورۃ اعراف دیکھ لو اور سورتوں میں ہے. تو جو بھائی ہے نبی ہو کر قوم کا بھائی, اللہ کہہ رہے تو نبی قوم میں سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ بڑا بھائی ہے. اس لحاظ سے اس کا احترام دینی اعتبار سے قوت ہے. تفصیلی بات دیکھنی ہو تو تقویت الایمان کے رد میں جس وقت عبدالسمی رامپوری نے طیب البیان لکھی تھی تو اسی کے جواب میں اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان اتنی موٹی مفصل کتاب دارالعلوم کے لاہور سے آج تک کسی بریلوی کو جرت نہیں اس کتاب کا جواب دے. تو تفصیلی بات دیکھنی ہو. قرآن مجید میں اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ بخشے دیے, جبکہ نبی گناہ نہیں کرتے. تفصیل سے بتائیں. اصل میں زمب کا لفظ ہے, زمب کے معنی میں بہت سارے اقوال ہیں, جن میں سے ایک ہلکے سے ہلکا معنی اجتہادی خطا اور لغزش بھی کیا جاتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ زندگی ہے جو وحی کے اوپر مبنی ہے, ایک وہ جس میں آپ قوم سے مشاورت بھی کرتے ہیں, جیسے کھجوروں کے متعلق مشہور حدیث تعبیر نخل. آپ جب ہجرت کر کے دیکھا لوگ کھجوروں کو پابند لگاتے ہیں, طبیعت نہیں ضرور ہے, وہ پابند کر رہے تھے, پابند کاری جو تھی. تو آپ نے فرمایا تم نہ کرو تو کیا ہو رہے تھے. تو پابند کاری چھوڑی, اس وقت پھل ہی کام آیا. پابند کے عرض اس وقت ہم نے پابند کاری کی نہیں تو پھل کام آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بے امور دنیا کو منی, تم دینی دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس طرح اجتہادی خطا لغزش اس کا معنی زیادہ علماء نے کیا. بعد میں کہا زمب یہ الزام تراشی کو بھی کہتے ہیں, جب کسی پر الزام لگا دیا تو جو کہتے ہیں نا اس کے پیچھے دوم لگا دی. تو زنب ان عربی میں دوم کو بھی کہتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا کہ آپ پر لگائے گئے پہلے پچھلے تمام الزامات اللہ نے مٹا دیے, اور یہ حقیقت ہے.
جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ محترم امیر حمزہ صاحب
لاہور سے تشریف لا رہے ہیں اور ان کا موضوع ہے حرمت رسول اور ہماری غفلت. انشاءاللہ بدھ والے دن محترم حافظ عبد المنان نورپوری حافظہ اللہ دس ارشاد فرمائیں گے. مسئلہ وراثت کی ضرورت ہوگی تو نشست سوال و جواب بھی ہوگی, اور اسی طرح انشاءاللہ جمعرات والے دن بھی بہت اہم پروگرام ہو رہا ہے. فضیلت شیخ حافظ عبد السلام بن محمد اور پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال چوہدری لاہور سے تشریف لائیں گے. یہ انشاءاللہ جمعرات والے دن ہمارے یہ دونوں مہمان جو ہیں ہوں گے, اور ہیپاٹائٹس اور امراض معدہ سے بچاؤ کی تدبیریں شرعی اور طبی نقطہ نظر پیش کریں گے. اس پروگرام کا درمیان 90 منٹ ہے, یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے. انشاءاللہ کل محترم امیر حمزہ حافظہ اللہ حرمت رسول ہماری غفلت کے موضوع پہ خطاب فرمائیں گے. آپ ماشاءاللہ محبت سے تشریف جزائے خیر دیں. آپ دیکھیں ضلع تو شہر کی گلا جو جتنا خراب تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ حق ادا کیا, تو اس لیے ہم پہ بھی کافی ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہماری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جائے تو ہم ادھر سے بھی چھٹی کرتے ہیں اور کئی کاموں سے چھٹی کرتے ہیں. تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ سفر بھی کر کے آئے, گلا بھی خراب تھا, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. انشاءاللہ کل محترم امیر حمزہ صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے اور ان کا موضوع ہوگا حرمت رسول اور ہماری غفلت. اور بھائی جو ہے جلدی آیا کریں اور پہلی نشستوں میں بیٹھا کریں آ کے. بھائی ذرا لیٹ پہنچتے ہیں, بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھ کے اپنی مساجد میں ذرا فوری ادھر آ جایا کریں.